بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار. اس کائنات کا سب سے اہم مسئلہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، جس کی خاطر اللہ تعالیٰ نے ثقلین یعنی انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اس لیے اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننا بہت ضروری ہے، خواہ دنیا کی کسی اور چیز کی معرفت حاصل ہو یا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت، یہ اس کائنات کا اہم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ باقی تمام احکام اور مسائل اسی معرفت پر مرتب ہوتے ہیں. یہ معرفت در حقیقت اللہ تعالیٰ کے خوف کی اساس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، انی اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، کہ تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت مجھے حاصل ہے، اور تم سب سے بڑا متقی اور پرہیزگار بھی میں ہوں. ان دونوں چیزوں کو جمع کرنے کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس قدر اللہ کی معرفت زیادہ ہوگی اسی قدر اللہ کا خوف زیادہ ہوگا. ہم نے کس ذات کی عبادت کرنی ہے، اس ذات کی صفات کیا ہیں، ان صفات کا حق کیا ہے، جب تک یہ پہچان نہیں ہوگی عبادت اور تقویٰ کی راہیں ہموار نہیں ہو سکتی. تو اللہ کی معرفت اللہ کی خشیت کی صحیح اساس ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، انما یخش اللہ من عباده العلماء، کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنی میں ڈرنے والے علماء ہیں. یہ علماء کون ہیں؟ یہ علماء ربانیین، اللہ کو پہچاننے والے علماء سو نہیں، بلکہ وہ علماء جن کو اللہ کی توحید کا ادراک ہے، اللہ کی صفات کی پہچان ہے، کیونکہ یہ معرفت، یہ ادراک اور یہ پہچان در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی اساس ہے. یہ مسئلہ جس قدر اہم ہے اسی قدر ہماری بے توجہی کا شکار ہے. ہم میں سے کون کون وہ افراد ہیں جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان للہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس شخص کو ان 99 ناموں کا علم ہوگا، ان کی معرفت اور پہچان ہوگی، اسی کے مطابق اس کا عمل ہوگا، اس کا عقیدہ ہوگا، وہ انسان بغیر کسی تمہید کے جنتی ہے. ہم میں سے کون کون ان ناموں کو جانتا ہے؟ کس کس کو ان ناموں کی معرفت حاصل ہے؟ کہلانے کو ہم موحد ہیں، ہمیں اپنی توحید پر فخر ہے، لیکن توحید کے رموز سے نابلد ہیں. توحید کی حقیقت کو کیسے پہچان سکو گے جب تک اللہ کی صفات کی معرفت نہیں ہوگی؟ اور یہ معرفت اللہ کی عبادت، خشیت، تقوی اور پرہیزگاری اور اللہ کے خوف کی بنیاد ہے. اللہ کی صفات کا علم ہوگا تو اللہ کا ڈر پیدا ہوگا. جیسے ایک بادشاہ کا واقعہ مذکور ہے، جو بڑے نخوت اور غرور اور تکبر کے عالم میں اپنے تخت پر بیٹھا کرتا تھا. وہ اپنے منصب کو بڑا شرف کا باعث قرار دیتا تھا، لوگوں کی تحقیر کا شکار تھا. ایک دفعہ تخت پر بیٹھا ہے اور کسی قاری کی آواز اس کے کانوں پر پہنچی جو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، والامر یومئذ للہ، کہ قیامت کے دن کو پورا اختیار، پوری حاکمیت، پوری بادشاہت ایک اللہ کی ہوگی. اسے اس صفت کا ادراک ہوا، کانپ اٹھا، تخت سے نیچے اترا اور اپنے رخسار خاک سے مل رہا ہے اور بار بار زبان سے یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ، آج بھی تو تیری ہی بادشاہت ہے، آج بھی تیری ہی حاکمیت ہے، آج بھی تیرا ہی اختیار ہے، تیرا ہی حکم ہے. قیامت کے دن بھی اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا اختیار ہوگا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو قیامت کے دن ایک ایک نبی کو اپنی عدالت میں کھڑا کرنا ہے اور اس سے حساب لینا ہے. یہ اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک. اگر یہ تصور ہمارے سامنے ہو، اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ قیامت کے دن ہم سب نے کھڑا ہونا ہے رب العالمین کے لیے کہ وہ آئے اور ہمارا حساب لے، تو کیا اس کے بعد کسی گناہ کا کوئی امکان باقی رہے گا؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. کیا ہم اس بات کے متحمل ہیں کہ گناہوں کے بوجھ لے کر اللہ کے سامنے جائیں اور بے شمار گناہ لے کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوں؟ اللہ کے مناقشے اور اللہ کے حساب کا ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ تو اللہ کی صفات کا ادراک یہ توحید کی کنجی ہے، اور توحید کے بغیر ہم کچھ نہیں. جس قدر اللہ کی معرفت بڑھے گی، اس قدر اللہ کا خوف بڑھتا جائے گا. لہذا میرے بھائیو، توحید کی اقسام میں سے اور جو توحید کی راہیں ہیں، ان میں اہم ترین قسم جو ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے. اللہ کے ناموں کا علم، اللہ کی صفات کا علم، ان صفات سے کیا مراد ہے، ان صفات کا کیا معنی ہے، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ نام ہم میں سے کس کس کو یاد ہے؟ ان ناموں کے معنی کون ہم میں سے جانتا ہے؟ ہماری عمر 70-80 سال کی ہو چکی، لیکن ہم موحد ہونے کے باوجود اگر اللہ کی صفات کو نہیں جانتے تو کیا یہ توحید مکمل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. توحید کا کمال جو ہے وہ تو اللہ کے ناموں اور اللہ کی صفات کی معرفت پر موقوف ہے. پھر اس پر ہماری نجات کا انحصار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احصاها دخل الجنہ، جو ان ناموں کو پڑھے گا، ان ناموں کو یاد کرے گا، ان ناموں کے معنی سمجھ لے گا، اور ناموں کے معنی سمجھنے کے بعد ان پر عمل جو ہے وہ اختیار کر لے گا، اس کا عقیدہ ان ناموں کے مطابق ہوگا، تو وہ انسان جنتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ اللہ کی صفات اور اللہ کے اسماء کو بیان کیا جائے. یہ ہماری دنیا اور آخرت کی نجات کی بنیادیں ہیں. دنیا بھی اسی سے بہتر ہوتی ہے اور قیامت بھی اسی سے بہتر ہوگی. اللہ کی توحید سے, اور اللہ کی توحید کی مفتاح جو ہے وہ اللہ کے پیارے نام ہے, وللہ الاسماء الحسنی, اللہ کے پیارے پیارے نام ہے, خوبصورت نام ہے. فادعوہ بہا, انہی ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو, انہی ناموں کے ساتھ دعائیں کرو, انہی ناموں کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو. یہ تو فرض ہے, یہ ہمارے لیے ایک واجب کی حیثیت رکھتا ہے کہ اللہ کو پکارے اللہ کے انہی ناموں کے ساتھ جو اللہ نے بیان فرما دی. دنیا اور آخرت کی اصلاح کی یہ بنیادیں ہیں. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ایسا ہے جو اسم اعظم ہے, جو سب سے بڑا نام ہے. اس نام کے واسطے سے جس نے جو دعا کر لی وہ قبول ہو کر رہے گی. اور ہم میں سے کون ہے جو دعاؤں سے مستغنی ہو؟ کون ہے جو کہے کہ مجھے دعاؤں کی ضرورت نہیں؟ اور دعا کی قبولیت کی مثال کیا ہے کہ اللہ کے اسم اعظم کے واسطے سے جو دعا کرے گا اللہ قبول کر لے گا. اسم اعظم کون سا ہے ہمیں معلوم نہیں, ہمیں نہیں بتایا گیا. میری حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تمام اسماء حسنی ہمیں معلوم ہونے چاہیے, اور جب بھی دعا کرنے بیٹھو ان تمام اسماء حسنی کے واسطے سے دعا کرو تاکہ اس میں اسم اعظم بھی آ جائے اور دعا کی قبولیت یقینی بن جائے. ویسے ایک روایت ہے, امام نسائی اس کو لائے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم اذا دعی بہ اجاب, کہ جس اعظم کے واسطے سے جب بھی دعا کی جائے گی اللہ قبول فرما لے گا. وہ اسم اعظم فی سور ثلاث, وہ قرآن پاک کی تین صورتوں میں ہے, البقرہ و آل عمران و طٰہٰ. ایک سورہ بقرہ, دوسرا سورہ آل عمران اور تیسرا سورہ طٰہٰ, ان تینوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کا وہ اسم اعظم موجود ہے. اس حدیث کے راوی ابو حفص کہتے ہیں کہ میں نے ان تینوں صورتوں کو پڑھا تو ان تینوں صورتوں میں مجھے دو نام میرے سامنے آئے جو قرآن پاک کی ان تین صورتوں ہی میں ہیں, اور وہ اللہ کے یہ نام ہے الحی القیوم. یہ نام سورہ بقرہ میں ہے, آیت الکرسی, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور شاید انہی دو ناموں کی برکت سے آیت الکرسی کی یہ عظمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ آیت پڑھ کر سو جائے تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو حافظ کے لقب سے معروف ہے, حفاظت کرنے والا. وہ فرشتہ صبح ہونے تک اس بندے کی حفاظت پر مامور ہوتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کی برکت سے, آیت الکرسی کی برکت سے صبح ہونے تک اس بندے پر شیطان کے اثرات نہیں ہوں گے, شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رہے گا. اور ایک حافظ فرشتہ صبح ہونے تک اس کی چوکیداری کرتا رہے گا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آیت الکرسی, ان لہ لسانا وشفتین, اس کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں. تقدس الملک عند ساق العرش, یہ آیت الکرسی عرش معلا کا پایا پکڑ کر اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور اس کی حمد و ثنا بیان کرتی رہتی. شاید یہ عظمت کسی اسم اعظم کی برکت سے ہو. تو فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ دو صفتیں سورہ بقرہ میں ہیں, دوسرا سورہ آل عمران کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور تیسرا سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ وحدت الوجوہ للحی القیوم. تو ان تین صورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم موجود ہے. ابو حفص کہتے ہیں کہ میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ دو صفات ان تین صورتوں کے اندر موجود ہیں. اب یقین سے نہیں کہا جا سکتا, لیکن الحی القیوم کے بارے میں بہت سے سلف صالحین نے لکھا ہے.
تو میں اصل میں اللہ کی اسماء اور اللہ کی صفات کی برکتیں بیان کر رہا ہوں کہ دنیا کے فائدے کیا ہے، آخرت کے فائدے کیا ہے، دعا کی قبولیت کی نسبت ہے. یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دعا کی قبولیت کے شرعی مفاہیم آپ کو بتا دیے جائیں. بعض بندے شکوا کرتے ہیں کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی. ان تمام شرائط کے تحت دعا کرتے ہیں جو شریعت نے بیان کر دی مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ایسے بندے قبولیت دعا کے شرعی مفہوم سے ناشنا ہے. شرعاً قبولیت دعا کے تین مفہوم ہیں. پہلا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے جو چیز اللہ سے مانگی اللہ نے عطا فرما دی. یہ قبولیت دعا کا پہلا مفہوم ہے. جو چیز آپ نے طلب کی اللہ نے عطا فرما دی. ایسے بندے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہو گئی. یقیناً خوشی کی بات ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے جو باقی دو مفہوم ہیں وہ اس سے اہم ہے. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ وہ عطا نہیں فرماتا، لیکن آپ کے مستقبل میں کوئی ایسی پریشانی لاحق ہونے والی ہے جو آپ نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، تو اللہ تبارک وتعالیٰ آپ کی یہ دعا اس پریشانی کے ازالے کے لیے قبول فرما لیتا ہے. اب آپ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی نوکری مانگ رہے ہیں، لیکن ممکن ہے آپ کی تقدیر میں یہ لکھا ہو کہ آپ کا بیٹا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے گا. اب بیٹے کی زندگی پر ایسی سینکڑوں نوکریاں قربان کی جا سکتی. اب اللہ رب العزت آپ کی مطلوبہ دعا تو آپ کو ادا نہیں فرماتا، لیکن آپ کی وہ مشکل ٹال دیتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں ہے اور اللہ کے علم میں ہے. اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے کہ یہ پریشانی موجود ہے مگر فلاں دعا کی برکت سے یہ ٹل جائے گی. اس کا برقرار رہنا بھی تقدیر میں ہے اور اس کا ٹل جانا بھی تقدیر میں ہے. یہ قبولیت دعا کا دوسرا مفہوم ہے. تیسرا مفہوم اس سے بھی اہم ہے، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا قبول کر لے لیکن دنیا کے لیے نہیں بلکہ آخرت کی تکلیفیں ٹالنے کے لیے، آپ کی اس دعا کو وسیلہ بنا لے قیامت کی آپ کی تکلیفیں ٹالنے کے لیے، قیامت کے دکھ درد ٹالنے کے لیے، اور اس دن کی تکلیفیں ناقابل برداشت. تو ایسا بندہ شکوا نہ کرے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. اگر وہ چیز حاصل ہوتی ہے تو یہ بھی خوشی کی بات ہے، حاصل نہیں ہوتی تو اس سے بڑھ کر خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کوئی تکلیف ٹال دی ہوگی جسے ہم نہیں جانتے اللہ جانتا. لیکن ممکن ہے ہماری یہ دعا ذخیرہ آخرت بن جائے، ہمیں قیامت کے درجات علیا مل جائیں، ہماری قیامت کی تکلیفیں ٹل جائیں. اور یہ فائدہ سب سے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ دنیا تو بالآخر ٹل جائے گی، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن قیامت جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے اور کبھی ختم نہیں ہوگی. اس دن اللہ تعالی موت کو بھی موت دے دے گا، اور جو شخص تکلیفوں میں مبتلا ہوں گے وہ موت طلب کریں گے، موت بھی آئے گی. تو اگر یہ دعا درجات آخرت کے لیے قبول کر لی جائے تو اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ قبولیت دعا کے تین شرعی مفہوم ہے جو صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے. اسماء حسنہ کی یہ برکت ہے کہ اس کے تبسل اور تبسل سے آپ دعائیں کریں گے تو اللہ قبول فرمائے گا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا حق کہاں استعمال فرما رہے. صحیح بخاری میں حدیث شفاعت مذکور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ اہل موقف مارے مارے پھر رہے اپنی بخشش کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ حساب و کتاب شروع ہو. یہ موقف کا جو مسئلہ ہے، موقف کی گھڑی، یہ بڑی سخت ہے، ناقابل برداشت. وہ دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے. قرآن پاک میں موجود نبی علیہ السلام گل گلا کر یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بکا من ضیق المقام یوم القیامہ. اے اللہ، میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن محشر کے میدان میں میرے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ ہو. ابن حبان کی ایک روایت ہے کہ جس شخص کو میدان محشر میں اپنے دو قدموں پر کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے بڑا خوش قسمت ہوگا. تو وہاں تنگی یہ مقام کا کیا عالم ہوگا کہ اللہ کے پیغمبر پناہ مانگ رہے ہیں قیامت کی تنگی یہ مقام سے. یہ موقف کی گھڑی کوئی معمولی گھڑی نہیں ہے. فرمایا کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین, اس دن لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا رب العالمین کے لیے. یہ کھڑا ہونے کا کیا معنی؟ کہ لوگ معاشرے کے میدان میں کھڑے ہیں, حساب و کتاب کی گھڑی سامنے ہے, اللہ رب العزت نہیں آ رہا, کھڑے ہیں اللہ کے انتظار میں. اب آپ اس میں باتیں کریں گے کہ یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا جا رہا ہے, جس قدر گناہوں کے بوجھ ہوں گے اس قدر پسینے چھوٹ رہے ہوں گے, اپنے پسینوں میں لوگ ڈوبے ہوں گے, غرق ہوں گے. اللہ پاک حساب و کتاب کے لیے نہیں آ رہا. اب انبیاء کے پاس جاتے ہیں استشفاء کے لیے کہ آپ شفاعت کریں کہ اللہ رب العزت حساب و کتاب شروع فرما دے. انبیاء کی ہمت نہیں بن رہی. آدم علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام بڑے بڑے واسطے دیں گے. آدم علیہ السلام سے کہیں گے انت اول الخلق, آپ اللہ کی پہلی مخلوق ہے, پہلے انسان. نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نے تو 1000 سال, 50 سال کم, 1000 سال مسلسل اس قوم کے بیچ میں رہ کے اللہ کی توحید جانتی ہے, آپ کی نیکی کا تو شمار ہی نہیں. 1000 سال تک کوئی شخص اللہ کی توحید کا داعی ہو, اللہ کی توحید کا مبلغ ہو, اس سے بہتر کوئی انسان ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کہیں گے کہ آپ نے وہ اللہ کا گھر بنایا جو بیت موجود ہے, ایک خلقت اس گھر کا طواف کرتی ہے, حج کرتی ہے. اللہ کے لیے آپ آگ میں گئے, کیا کیا تکلیفیں آپ نے جھیلی. آپ تو خلیل اللہ ہے, خلیل کا لقب آپ کو دیا گیا ہے. مقام خلت اس کائنات کا سب سے اونچا مقام ہے. خلیل وہ ہوتا ہے, خلیل کا معنی دوست. خلیل ایسا دوست ہوتا ہے جو دوست کی خواہش سن کر, دوست کا حکم سن کر کیوں نہ کہے کہ ایسا کیوں کروں, بلکہ وہ کام کر گزرتا ہے, چاہے چاند چلی جائے, مال چلا جائے. یہ خلیل. آپ تو مقام خلت پر فائز تھے, اللہ کے دوست تھے. آپ ہی شفاعت کر دیجئے. لیکن ہر نبی کا ایک ہی جواب ہوگا, ان ربنا قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. کہ نہیں نہیں, ہمارا پروردگار تو غصے میں ہے, اسے ایسا غصہ آیا ہوا ہے کہ کبھی ایسا غصہ نہیں آیا اور کبھی آج کے بعد نہیں آئے گا. لفظ لہذا یہ مقام ہمارا نہیں ہے, ہم پروردگار کے پاس نہیں جا سکتے, ہم میں ہمت ہی نہیں, جرات ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے جا کر بات کر سکے. آپ غور نہیں کر رہے یہ کتنی پیچیدہ گھڑی. یوم یقوم الناس رب العالمین, لوگ رب العالمین کے لیے کھڑے ہیں کہ اللہ آئے اور ہمارا حساب. اپنی بد اعمالیوں کی سزائیں بھگت رہے, پسینے چھوٹ رہے, سورج ایک میل کے فاصلے پر کھڑے ہونے کی جگہ 10,000 سال کے برابر. بالآخر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے. رسول کے مقام کے لائق ہے, اللہ نے یہ مقام مجھے عطا فرمایا. لیکن خوف کا عالم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر سیدھے بات نہیں کریں گے, جرات ہی نہیں ہوگی. یہ تو دنیا کے بہروپی ہے نا, شوق دباد جو سادہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ نذرانہ پیش کر دو, حضرت جی بخشوا لیں گے. ارے کون حضرت جی ہے, کون مائی کا نال ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جرات نہیں فرما رہے اللہ تعالیٰ سے سیدھی جا کے بات کرنے کی. ہاں سجدے میں گر جائیں گے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سجدے میں گر کے اللہ کے وہ نام ذکر کروں گا, وہ صفات ذکر کروں گا, اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا جو آج تک اس کائنات میں کسی کو بتائی نہیں گئی. اسی وقت اللہ تعالیٰ براہ راست اپنے وہ نام, اپنی وہ صفات مجھے القاء فرمائے گا. موقع کی نزاکت آپ دیکھیں, اور دعا اور سوال کی بنیاد آپ دیکھیں کہ وہاں بھی اس محیط مقام پہ, اس نازک مقام پہ قبولیت دعا کی جو اساس ہے وہ اللہ کے پیارے نام اور اللہ کی صفات ہے. کون کون ان صفات کو جانتا ہے؟ رسول اللہ سے فرماتے ہیں وہ طویل سجدہ ہوگا, اللہ کی وہ حمد و ثنا بیان کروں گا تو اس تمام مخلوقات میں سے کسی کو دکھائی ہی نہیں گئی. یہ توحید کا اہم ترین شعبہ, ہم اس سے غافل ہیں, اسی لیے پریشانیوں کا شکار ہے. نبی علیہ السلام دعا فرمائیں گے, اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے, اللہ کے اسماء و صفات کا ذکر کریں گے, بالآخر اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ یا محمد ارفع راسك وقل تسمع بشفاۃ شفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھا دیجیے, کہیے, آپ کی بات سنی جائے گی, شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اب شفاعت کبرا شروع ہوتی ہے, سب سے بڑی شفاعت. شفاعت کبرا امت کی بخشش کے لیے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام الامر والى الله ترجع الامور. اللہ کی بغاوتیں کرنے والوں, قرآن و حدیث پر عمل نہ کرنے والوں, کس چیز کے منتظر ہو؟ اس چیز کے کہ اللہ اور اللہ کے فرشتے تمہارے پاس بادلوں کے سائے میں آئے. یہ اللہ کا آنا, یہ قیامت کا ذکر. اب اللہ آ رہا ہے, فرشتے آ رہے ہیں کتار اندر کتار. کس لیے؟ ہمارا حساب و کتاب لینے کے لیے, ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے, ایک ایک گھڑی کو پرکھنے کے لیے, چیک کرنے کے لیے. یہ شب و روز کہاں گزارے گئے؟ ہم سے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ مال کہاں سے آیا اور کہاں خرچ کیا گیا. ہم سے معلوم کرنے کے لیے کہ یہ جوانی کی گھڑیاں کہاں فرق کی. ہم سب منتظر ہیں اس گھڑی کے, عمل نہیں کرتے. اور دعا قبول ہو چکی ہے. قبولیت دعا کی اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیارے نام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے وہ اسماء بیان کریں گے, وہ صفات بیان کریں گے جن کا علم آج تک کسی کو نہیں. اسی وقت اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست قلب محمد پر ان ناموں کا ارقاء فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اللہ رب العزت ایسے بندوں کی حوصلہ افزائی فرمائے گا جو بندے اللہ کی توحید کے تقاضے پورے کرنے والے. آج کے دن کی حاکمیت جو ہے وہ توحید کے لیے, عقیدہ توحید کے لیے. اس لیے میرے بھائی, اس کائنات کا اولی مسئلہ, اس کائنات کا پہلا مسئلہ, اور ہاں ہاں آخری مسئلہ بھی اللہ کی توحید. اللہ کی توحید کو سنبھال لو, صحیح معنی میں سمجھ لو, پہچان لو, قبول کر لو. جو اللہ کا واحد حق ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی تمہارے تمام حقوق کو سنوار دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کسی شخص کو پریشانی لاحق ہو, کوئی تشویش لاحق ہو, کسی قسم کا کوئی المیہ ہو, اللہ کے سامنے یوں دعا کر لے, اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمدک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک. اے اللہ, میں تیرا بندہ ہوں اور تیرے ایک بندے کا بیٹا ہوں, تیری ایک لوڈی کا بیٹا ہوں. میں بھی بندہ ہوں, میرا باپ بھی بندہ تھا, اور میری ماں بھی تیری لوڈی تھی, تیری بندی تھی. ناصیتی بیدک, یا اللہ یہ پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے. عدل فی قضاؤک, اے اللہ تیرے بارے میں, میرے بارے میں تیرا جو بھی فیصلہ ہے وہ عدل پر قائم ہے, انصاف پر قائم ہے, اس میں زیادتی اور ظلم کا کوئی پہلو نہیں. تیرا ہر فیصلہ مبنی پر عدل ہے, مبنی پر انصاف ہے. اگر قیامت کے دن جہنم کا فیصلہ فرما دے گا وہ بھی تیرا عدل ہے, جنت کا فیصلہ فرمائے گا وہ بھی تیرا عدل ہے. لیکن کیوں نہ ہم اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ, ہم تو بڑے گناہگار ہیں, ہمارے ساتھ اپنے عفو کا معاملہ فرما لے, عدل کا معاملہ نہ فرما لے. عدل پر آ گیا, انصاف پر آ گیا تو ایک ایک نیکی, ایک ایک بدی گنی جائے گی, پھر کہاں کامیاب ہوں گے. یا اللہ عفو کا معاملہ فرما دے درگزر کا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, ہم گناہگاروں کو بھی معاف فرما دے. ما دل فی حکمک, میرے بارے میں تیرا ہی حکم چلتا ہے. اب مانگے کس طرح؟ اسالو کا بکل اسم ہوا لک, یا اللہ تجھ سے سوال کرتا ہوں تیرے ہر نام کے واسطے سے. اب ناموں کے واسطے سوال تو کر رہے ہو, لیکن ناموں کی پہچان, کوئی ناموں کا تعارف. جو قرآن پاک آپ پڑھتے ہیں شروع میں 99 نام مذکور ہیں, کبھی جھانک کے دیکھا ہو؟ اب دعا تو کر رہے ہو کہ یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں. سمئی سبھی نفس کا, جو پیارے نام تو نے اپنی ذات کے رکھے ہوئے. او انزلتا ہوں فی کتابک, یا جو وہ نام جو تیرے قرآن میں مذکور ہے, تیرے پیغمبر کے فرمان میں مذکور ہے. او علمتا ہوں احدا من خلقک, یا وہ نام جو تو نے اپنی کسی مخلوق کو خاص طور پہ سکھا دیے. اب استاثرت بھی فی علم الغیب عندک, یا وہ نام جو تیرے خزانہ غیب میں ہے, جو تو نے آج تک کسی کو سکھایا نہیں. یا اللہ تجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں. ہم کتنے ظالم ہیں, ہمارے پاس دعا کا صحیح طریقہ موجود ہے. ہم اللہ کو اللہ کے ناموں کا واسطہ نہیں دیتے, اللہ کی صفات کا واسطہ نہیں دیتے, جو قبولیت دعا کا شارٹ کٹ ہے. ہاں, فلاں ہستی کا واسطہ, فلاں پیغمبر کا واسطہ, فلاں پیر کا واسطہ, کتنا بڑا ظلم ہے. لیکن لوگوں, تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آج تمہاری منمانی اس لیے چل رہی ہے کہ اللہ نے ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن یہ ڈھیل کا ضابطہ دنیا کے لیے ہے، قیامت کے دن کوئی ڈھیل نہیں ہوگی. قیامت کا مقام یہ ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جلدی حساب لینے والا ہے. یا اللہ مجھے تیرے ہر نام کا واسطہ دیتا ہوں، جو نام تو نے اپنی ذات کے رکھے، جو نام تیری مقدس کتاب میں ہے، جو نام تو نے اپنی کسی مخلوق کو سکھا دیے، یا ایسے نام بھی جو تو نے کسی کو سکھائے نہیں بلکہ تیرے خزانہ غیب میں ہے جن کو تو ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا. دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وذهاب همي وجلاء غمي، کہ قرآن پاک کو میرے دل کی بہار بنا دے. قرآن پاک دل کی بہار بنا دے، اس کا معنی یہ ہے کہ میری تمام پریشانیوں کا علاج، میری تمام بیماریوں کا علاج، تمام دکھوں کا مداوا جو ہے تیری مقدس کلام ہو. اور مقدس کلام کی یہ تاثیر، یہ شفا. یا اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ اپنی ہر پریشانی کا علاج تیرے قرآن سے لوں. شفا لما فی الصدور، یہ قرآن دل کے امراض کی شفا ہے. یہ شرک، یہ بدعت، یہ ظلمتیں، تاریکیاں، ضلالتیں، ان تمام چیزوں کے پیدا ہونے کے اسباب قرآن و حدیث سے دوری ہے، اور ان تمام چیزوں کا علاج جو ہے وہ قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث میں بتائیں گے استقامت کا راستہ کیا ہے، عافیت کا راستہ کیا ہے، نجات اور سلامتی کا راستہ کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دکھ ہو، کوئی مرض ہو، کوئی ہم ہو، کوئی حزن ہو، اس دعا کو ذکر کر دو، یہ دعا پڑھ لو، اللہ رب العزت اس غم کو ختم کر کے تمہیں خوش کر دے گا، مشکلات ٹال دے گا، آسانیاں پیدا فرما دے گا. یہ اللہ کے پیارے نام دنیا کے دکھوں کا مداوا بھی ہے اور قیامت کی عافیت کی اساس بھی ہے. آج تم پریشان اس لیے ہو کہ اللہ کی توحید کی قدر نہیں، وما قدر اللہ حق قدری، لیکن قیامت کی پریشانی اس سے زیادہ ہے. لہذا اور رجوع کرو اپنے اعمال کی طرف، اپنے عقیدے کی طرف. اللہ کی توحید کی مصباح جو ہے وہ اللہ کے یہ نام. یہ نام کیوں نہیں پڑھتے؟ ان ناموں کو کیوں نہیں یاد کرتے؟ ان ناموں کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ان ناموں کے لیے کچھ قواعد ہیں میرے بھائیوں، یعنی ان ناموں کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان ناموں کی معرفت کے قواعد کیا ہیں، ان ناموں کی معرفت کا طریق کیا ہے، ان ناموں پر ایمان لانے کی بنیاد کیا ہے. یہ کچھ بڑے اٹل اور ٹھوس قواعد ہیں اس کے لیے، جو وقت باقی رہ گئے اس میں مکمل نہیں ہو سکیں گے، اس لیے کسی اور نشست کے لیے چھوڑتا ہوں. لیکن اتنی بات میں ضرور کہوں گا اپنے آپ سے اور آپ سے کہ ہماری عافیت کا تقاضا جو ہے وہ اس بات پر قائم ہے کہ اللہ کے ناموں کی ہم کو معرفت ہو. انہیں یاد کرنے کو مشکل کام تو نہیں، کاروبار کی بڑی بڑی پیچیدگیاں ہم جانتے ہیں. ایک انجینئر ہے تو اپنے شعبے کی ہر بات کو جانتا ہے، ایک ڈاکٹر ہے تو ہر باریکی کو جانتا ہے، لیکن یہ توحید دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا مداوا اگر اللہ کے ناموں ہی کا علم نہ ہو تو ہم کس طرح موحد ہونے کے داعی ہیں اور کس طرح موحد ہونے کے مدعی ہیں. اللہ غریق رحمت کرے ہمارے شیخ، ہمارے مربی شیخ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ، ان کی ایک کتاب ہے اسماء الحسنی پر، اللہ کے یہ 99 نام، انہوں نے اس کی بڑی اچھی توضیح و تفصیل فرمائی ہے، ان کے معنی بیان کیے ہیں. اصل وہ کتاب سندھی لغت میں ہے، ہمارے دوست نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے. مجھے معلوم نہیں کہ اب وہ مطبوع جو ہوئی تھی وہ کچھ بچی ہے یا نہیں، لیکن تاہم ہم یہ کوشش کریں گے یہ کتاب آپ تک پہنچائیں، کیونکہ اللہ رب العزت کی توحید کا معاملہ ہے میرے بھائی، جو دین اسلام کا اول و آخر ہے اور دین اسلام کی اساس و بنیاد. تو ان ناموں کے پر ایمان لانے کے جو قواعد ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں بیان کروں گا جب بھی یہاں موقع ملا. اللہ مجھے اور آپ کو دین کی، توحید کی، اسماء مبارکہ کی سچی اور صحیح معرفت جو ہے وہ عطا فرما دے، اور ان سے کما حق ہو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہمارا عقیدہ ایسا بنا دے کہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا علاج جو ہے وہ اللہ کا دین، اللہ کا قرآن اور اللہ کے پیارے نام بن جائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ.